الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا امين يا رب العالمين سورہ صافات کے جو آیات باقی رہ گئی ہیں سورہ مبارکہ کی اس میں پھر وہی مکی صورتوں کا اسلوب بڑا نمایاں ہے، انبیاء اور رسول کا ذکر لیکن بہت ہی اختصار کے ساتھ. اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی بہت تفصیل سے کئی بار ہم نے پڑھا، حضرت نوح علیہ السلام کا سورہ ہود کے اندر بہت تفصیل سے ذکر تھا، دو یا ڈھائی رکوع تھے مستقل. یہاں مختلف رسولوں کا ذکر آئے گا لیکن بہت ہی اختصار کے ساتھ. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور نوح نے بھی ہمیں پکارا تھا علیہ السلام، اور ہم کیا خوب ہی اس کی فریاد سننے والے ہیں، اس کی پکار کا جواب دینے والے. فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے بچایا تھا اس کو بھی، مراد حضرت نوح علیہ السلام نے، اور ان کے اہل کو جو ان پر ایمان لے آئے تھے، من الکرب العظیم، بہت بھاری غم سے نجات دی تھی. ظاہر ہے کہ قوم جس عذاب میں مبتلا کی گئی تو حضرت نوح علیہ السلام اور جو ان پر ایمان لائے تھے وہ بچا لیے گئے. وجعلنا ذریتہم الباقین، اور پھر ہم نے اس ہی کی ذریت کو باقی رکھا. اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، بے معنی کہ جس طرح بنی نوع انسان کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا تھا، بعین ہی وہی ہسٹری ریپیٹ ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کے ذمہ میں، کہ اس وقت کی جو معلوم دنیا تھی اس میں بہت بڑا سیلاب آیا، بہت بڑا عذاب آیا، تمام لوگ ہلاک کر دیے گئے سوائے ان کے کہ جو ان کی کشتی میں سوار تھے. اور اس کے بعد یہاں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید انہی کے جو تین بیٹے تھے جن کا ذکر تورات میں ہے بڑی تفصیل سے، حام ہیں، سام ہیں اور یافیس، یہ تین بیٹے تھے ان کے، انہی کی اولاد ہے کہ جو آج اس روئے عرضی پر موجود ہیں، سیمیٹک ریسز ہیں جو حضرت سام کی اولاد ہیں، اسی طرح چائنیز جو ہیں، اور اسی طرح چپٹی ناک والے جیپنیز بھی انہیں میں آ جائیں گے، یہ یافیس کی اولاد ہیں. تو گویا کہ اس وقت دنیا میں جو لوگ بھی موجود ہیں وہ انہی کے تین بیٹے ہیں کہ جن کی آگے نسل چل رہی ہے. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے انہی کی ذریت کو راہ رکھا کہ وہ باقی رہے، گویا کہ نوع انسانی پھر انہی پر مشتمل ہے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان کے بعد آنے والوں میں یہ بات رکھ چھوڑی کہ سلامتی ہو حضرت نوح علیہ السلام پر، جو تمام جہانوں کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. اور پھر یہ کہ دائرے کے اس وقت کیونکہ اور کچھ لوگ موجود نہیں تھے دنیا میں، لہذا گویا کہ تمام انسان وہی تھے کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے اولاد سے آگے چڑھے. انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو، اچھے کام کرنے والوں کو. انہ من عبادنا المؤمنین، یقیناً وہ حضرت نوح علیہ السلام ہمارے انتہائی مومن بندوں میں سے تھے. اس لیے کہ ایمان کے بھی درجات ہوتے ہیں، لیکن جو ایمان اور یقین کسی نبی اور رسول کو حاصل ہوتا ہے وہ کسی عام انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نبی اور رسول کے لیے تو غیب کے بہت سے پردے اٹھا دیتے ہیں. سب سے بڑا غیب کے فرشتے کو دیکھنا اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے پیغام کی تلقی کرنا، یہ ظاہر ہے کہ کسی انسان کے لیے تو ممکن نہیں ہے. یہ غیب کا یہ پردہ بھی اللہ تعالیٰ اٹھا دیتا ہے. ثم اغرقنا الآخرین، اور اس کے بعد پھر ہم نے جو بعد میں لوگ آئے ہیں، اور ظاہر ہے ان میں سے جو لوگ کافر ہوئے ان کو غرق کر دیا. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور پھر اسی طرح انہی میں سے گویا کہ وہی گروہ یا جماعت جو انبیاء و رسول پر مشتمل تھے انہی میں ہمارے بندے ابراہیم بھی تھے علیہ السلام. اس جا ربہ بقلب سلیم, جبکہ وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے بالکل صاف دل کے ساتھ. اور یہ ہم پورا جو ہے وہ واقعہ پڑھ چکے ہیں جس میں ذکر ہے ان کے وہ جو ذہنی ارتقاء ہوا ہے, جس معاشرے میں آنکھ کھولی تھی وہاں شرک کے گھٹاٹو اندھیرے رہے تھے. سورج کی پرستش کرنے والی بھی موجود ہے, چاند کو دیوتا ماننے والی بھی موجود ہیں, اسی طرح ستاروں کی پرستش کرنے والے بھی موجود, لیکن ان تمام مظاہر سے بالا تر ہو کر وہ نعرہ توحید جو ہم نے پڑھا تھا, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا, کہ میں تو اپنا رخ کر رہا ہوں اس مسبب الاسباب کی طرف. سورج کے اندر اگر تپش ہے, حرارت ہے, تو اس کی ذاتی نہیں, اللہ نے ودیت کی ہے, تو میں تو اس رب کا ماننے والا ہوں. اذ قال لابیہ و قومہ ماذا تعبدون, جبکہ انہوں نے کہا تھا اپنے والد سے بھی اور اپنے قوم کے لوگوں سے بھی, کس چیز کی تم پرستش کرتے ہو, کس کی پوجا پاٹ کرتے ہو. وہ کہ بین السطور یہ موضوع مضمون ہے کہ اپنے ہاتھوں سے مٹی سے ایک جو ہے بت تراشتے ہو, یا یہ کہ سنگ تراش اگر ہے تو پتھر کا بہت بڑا ٹکڑا ہے اس نے چھینی اور توڑا اپنے ہاتھ میں پکڑا اور اس کو جو ہے جھاڑنا شروع کیا, اور اس کے بعد کہیں سے جو ہے 2 inches اس نے اندر کھینچ لیا, کہیں سے کم کر دیا, بالآخر جو ہے ایک انسان کا مجسمہ برآمد ہو گیا. تو گویا کہ وہ مجسمہ تو اس پتھر کے اندر موجود تھا, اس کے اوپر جو بھی تہیں آ گئی تھیں جو یا جو بھی امپیورٹیز آ گئی تھیں اس کو اس جو سنت راج تھا اس نے اپنی چینی اور ہتھوڑی کے ذریعے الگ کر دیا, اس نے کوئی شے ایڈ نہیں کی ہے, اسی پتھر کے اندر جو ہے کچھ وہ تراش تراش کر اس نے اندر سے ایک مجسمہ برآمد کر دیا. تو وہ کہتے تھے کہ اپنے ہاتھوں سے مجسمے بناتے ہو, پھر اس کو پوچھتے ہو, عفقن آلیہتن دون اللہ تریدون, کہ اللہ کے سوا یہ جھوٹے معبود ان کی بندگی کرنا چاہتے ہو. فما ظنکم برب العالمین, تمہارا کیا گمان ہے اس ذات کے بارے میں جو تمام جہانوں کی پروردگار ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا, کہ میں نے تو اپنا رخ کر لیا اس ذات کی طرف جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. برب العالمین, تمام جہانوں کا پروردگار, کیا گمان ہے تمہارا اس کے بارے میں. فنظر نظرۃ فی النجوم, یہ تو مکالمہ تھا کہ جو ان کا اپنے والد اور اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ ہوتا رہتا تھا, لیکن یہ اپنی ایک چونکہ پلاننگ ان کے ذہن میں تھی, جیسا کہ وہ تفصیل سے پڑھ بھی چکے, لیکن یہ کہ بعض چیزیں کہیں زیادہ واضح ہوتی ہیں, بعض چیزیں یہاں آپ دیکھیں گے بالکل نہیں آئیں گی, کہ کسی موقع کی تلاش میں تھے کہ جب کہ یہاں کے رہنے والے جو ہیں کہیں پوجا پاٹھ کے لیے کہیں باہر سمندر میں چلے جائیں, بستی کو خالی چھوڑ دیں, تو میں ان کا جو سب سے بڑا معبد ہے, سب سے بڑا جو وہ تھانہ ہے, اس میں گھس کر ان کو پھر وہ سبق سکھاؤں گا کہ ایک مرتبہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے جو ہم کر رہے ہیں واقعتاً غلط ہے. فنظر نظرۃ فی النجوم, تو انہوں نے ستاروں پر ایک نظر ڈالی. معلوم ہوتا ہے کیونکہ شام کا یا رات کا وقت تھا, اگلے دن صبح فجر کے بعد نکلنا ہوگا قوم کو پوجا پاٹھ کے لیے کہیں کسی سمندر کے کنارے یا کوئی جھیل ہوگی, کہاں بھی جانا ہو. تو رات کو انہوں نے اوپر آسمان پر نظر ڈالی. فقال انی سقیم, اور کہا کہ میں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. سقیم کے معنی یہ نہیں ہے کہ میں بیمار ہوں, بلکہ انسان اگر صرف یہ کہنا میرے اندر آمادگی نہیں ہے, میرا دل نہیں چاہ رہا, یہ بھی سکون میں آ جائے گا. لہذا یہ کہنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت غلط بیانی سے کام لیا تھا, جبکہ وہ بالکل صحیح تھے, بھلے چنگے تھے, انہوں نے اپنے بارے میں کیوں کہہ دیا کہ میں بیمار ہوں. لیکن یہ کہ بہرحال بیماری کی بہت سی سٹیجز ہوتی ہیں, صرف سر میں درد ہے اس کی بنیاد پر بھی کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ میری طبیعت نہیں چاہ رہی. بہرحال اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ توریہ ہے. توریہ اصل میں ایسی شے کہ جس میں بالبداہت جھوٹ بھی نہ بولا جائے, لیکن بات کو اس طرح مولڈ کر دیا جائے کہ لوگ یہ سمجھے کہ بات اسی طرح ہے. بڑا پیارا واقعہ جو ہے, جب یہ ریشمی رومال کی تحریک چل رہی تھی ہمارے سید پاک و ہند میں, اور شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی اس کو لیڈ کر رہے تھے, تو وہ کہیں گئے ہوئے تھے مکہ کے غالباً عمرے حج کے لیے, تو وہاں ان کے جو جاسوس تھے وہ پہنچ گئے اور وہ تلاش کرتے ہوئے, اور اس وقت روایات جو ہم نے سنی ہے والد محترم اس کے راوی ہیں, کہ وہی جاسوس جو ہے تلاش کرتے ہوئے ان تک بھی پہنچ گئے شیخ الہند کی طرف, اس لیے کہ پہچانتے نہیں تھے ان کو. تو انہوں نے ان سے سوال کیا شیخ الہند سے کہ آپ کو معلوم ہے یہ انڈیا سے ایک عالم آئے ہوئے ہیں شیخ محمود الحسن, وہ کہاں ہیں؟ وہ خود تھے, ظاہر ہے کہ جھوٹ اگر بولنا چاہتے تو وہ کہہ سکتے تھے کہ میں نہیں ہوں, لیکن یہ کہ انہوں نے توریہ سے کام لیا, جہاں کھڑے ہوئے تھے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو تھوڑے فاصلے پر لے گئے اور کہا تھوڑی دیر پہلے یہیں تھے. اب وہ کہ جہاں تھے وہاں سے تھوڑا سا انہوں نے اپنی جگہ کو تبدیل کر کے بہت ہی خوبصورت انداز میں جو اس کو ٹال دیا، لہٰذا وہ جو جاسوس تھے ان کو چھوڑ کر ادھر ادھر سے تلاش کرنے لگے، اس دوران میں وہ نکل آئے وہاں سے۔ یہ توریہ کہلاتا ہے، جس میں غلط بیانی نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو بھی مخاطب ہے اس کو آپ نے کسی طرف ڈائیورٹ کر دیا۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک توریہ سے کام لیا تھا۔ فتولوا عنہ مدبرین، نتیجہ کیا نکلا؟ قوم والے جو ہیں ان سے مایوس ہو کر چھوڑ کر چلے گئے وہاں جو پوجا پاٹ تھی۔ فتولوا عنہ مدبرین، اپنی پیٹھ موڑ کر وہاں سے وہ ہراس کر گئے، نکل گئے۔ فراغ الی آلہتہم فقال الا تاکلون، اب وہ متوجہ ہوئے ان کے معبودوں کی طرف جو ان کے ذہن میں پلاننگ تھی، اور ان سے سوال یہ کیا، الا تاکلون، کیوں کھاتے نہیں ہو؟ تمہارے سامنے حلوے مانڈے نظر میں آئے، بڑا کچھ پڑا ہوا ہے، بڑی مٹھائیاں ہیں، بہت عمدہ قسم کے جو ہے وہ کھانے موجود ہیں، کیوں نہیں کھاتے؟ مالکم لا تنطقون، کیا ہو گیا تمہیں، گفتگو کیوں نہیں کرتے، بولتے کیوں نہیں؟ اب یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی ان سے جواب کے متمنی تھے کہ وہ جواب دیں گے، اور ان کے کہنے پر کہ کھا کے انہوں نے وہ کھانا شروع کر دیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بھی گویا کہ ایک جو ہے انداز، جسے آپ کہیے کہ ایک بڑا لطیف انداز ہے۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین، تو ان کے داہنے ہاتھ میں جو یمین، جو ان کے داہنے ہاتھ میں جو ایک کلہاڑا تھا، اس سے انہوں نے ضربیں لگانی شروع کی۔ فاقبلوا الیہ یزفون، ظاہر ہے کہ نتیجہ کیا نکلا کہ تمام جو بھی ان کے خدا تھے، ان تمام کو، جھوٹے خدا، ان تمام کو پاش پاش کر دیا۔ فاقبلوا الیہ یزفون، اب لوگ آئے دوڑتے ہوئے ان کی طرف۔ اب یہاں بھی قرآن تفسیر بیان نہیں کر رہا، لوگ آئے ہوں گے، آ کر دیکھا ہوگا اپنے خداؤں کا یہ حشر، کسی کی گردن جو ہے اس کے تن سے جدا ہے، کسی کا ہاتھ کٹا پڑا ہوا ہے، کچھ کوئی چکنا چور ہوا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا شے تھی۔ لہذا ان کے اندر جو، جسے آپ کہہ سکتے ہیں جو غیظ و غضب کی کیفیت ہوگی، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لہذا اب وہ آئے دوڑتے ہوئے ان کی طرف۔ قال اتعبدون ما تنحتون، اب جو مزید وہاں ہوا ہوگا، گھر پہ پہنچے ہوں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باہر نکالا ہوگا، پکڑ کر لے گئے ہوں گے، چلو ہمارے ساتھ، یہ کام تم نے کیا ہے، یہ ہمارے جو بھی معبود تھے ان کے ساتھ یہ حشر تم نے کیا۔ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا، تعبدون ما تنحتون، کیا تم ان کی پوجا کرتے ہو، ان کو تم نے رب بنا لیا، کہ جو تم تراشتے ہو، تنحتون، اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، واللہ خلقکم وما تعملون، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور جو تم کر رہے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی استعداد ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، پائے پن دیے ہیں، ہاتھ دیے ہیں پکڑنے کے لیے۔ قال ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم، تو ان پر انہوں نے متفقہ فیصلہ کر کے، ظاہر ہے کہ وہ یہاں قرآن حکیم اس تفسیر کو چھوڑ رہا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا یہ سب سے بڑا بت جو ہے اس سے پوچھو، یہ صحیح سالم ہے، تمہیں بتا دے گا، تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ تو نہ بول سکتا ہے، نہ اپنی مدافعت کر سکتا ہے، نہ ہی بول سکتا ہے۔ تو اس پر حضرت ابراہیم نے کہا، اف لکم ولما تعبدون، اب گویا کہ تمہارے اوپر تف ہے اور تمہاری عقل کا ماتم ہے، اور جن کو تم پوچھتے ہو ان کے لیے بھی تف ہے۔ بالآخر انہوں نے فیصلہ کیا، قالوا ابنوا له بنيانا، انہوں نے کہا کہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک آتش کدہ، اس کو تعمیر کرو، فالقوه في الجحيم، اور وہ بہت بڑا علاؤ روشن کر کے اس میں دھکیل دو ابراہیم کو آگ کے علاؤ میں۔ فارادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين، اور انہوں نے تو بڑی چال چلی تھی اپنی طرف سے، ان کا خیال یہ تھا کہ بھڑکتے ہوئے شعلے دیکھ کر ابراہیم جو ہے وہ ڈر جائے گا، اور ظاہر ہے کہ جان تو ہر شخص کو عزیز ہوتی ہے، لہٰذا جو کچھ ہم کہیں گے وہ اپنی زبان سے ادا کر لے گا، یہ کہ رجوع کر لے گا اپنی ان باتوں سے۔ فجعلناہم الاسفلین، لیکن ہم ہی نے انہیں نچلا کر دکھایا، اور یہاں قرآن میں نہیں ہے لیکن ہم پڑھ چکے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محب تماشا لب بام ابھی، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دھکا دینے کی ضرورت پیش نہیں آئی، انہوں نے خود جب انہوں نے کہا کہ کود جاؤ، اس میں کود گئے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس آگ کو، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ کے لیے حکم جاری کر دیا کہ اے آگ ابراہیم کے لیے سلام کی اور گل گلزار بن جا، ٹھنڈی پڑ جا۔ یہاں تفصیل نہیں، ہم پہلے پڑھ چکے۔ وقال انی ذاہب الی ربی سائعدین، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے قوم سے مخاطب ہو کر، اپنے والدین سے مخاطب ہو کر کہا میں جا رہا ہوں اپنے رب کے لیے، فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں میں نکل رہا ہوں، سائعدین، وہ مجھے یقین ہدایت کے رستے پر رکھے، رہنمائی فرمائے گا، ربی حب لی من الصالحین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اب اس میں، اس عرصے میں کتنا دورانیہ گزرا، قرآن اس سے بحث نہیں کرتا، لیکن بہرحال یہ بات طے ہے، بائبل بھی اس کی جو ہے گواہی دیتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی تو 83 برس کی عمر تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام، بلکہ 87 برس کی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل کا نام بھی سمجھیے، اسماع سما سے نکلا، سنا ہوا، ایل اللہ کا سنا ہوا، وہ اسماعیل یہ کہ وہ کہ جو اللہ کا سنا ہوا ہے، بھائی مانا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ نے سنی اور اس کو شرف قبولیت عطا فرمایا. جس طرح ہمارے ہاں عام طور پر سرائیکی علاقے میں نام ہوتے ہیں اللہ ڈوایا، اللہ بسایا. اللہ ڈوایا کون؟ اللہ کا دیا ہوا. اللہ بسایا کون؟ اللہ کا بسایا ہوا. تو اسی طرح اسماعیل ہے، اللہ کا سنا ہوا، اسماعیل. عیل اللہ کو کہتے ہیں. قال انی ذاہب الی ربی شاہدین ربی حب لی من الصالحین، انہوں نے دعا کی اے پروردگار مجھے صالح اور نیکوکار اولاد عطا فرما. فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے بشارت دی اس کو ایک بیٹے کی، غلام حلیم، جو بہت ہی تحمل والا ہوگا، حلیم. فلما بلغ معہ السعی، اور جب وہ بیٹا پہنچا ان کے ساتھ کام میں شریک ہونے کی عمر تک، گویا کہ دست و بازو بن گیا، جو کھیتی باڑی تھی اس میں اپنے باپ کا جو ہاتھ بٹانے لگا. قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک. دیکھیں یہ مضمون قرآن میں صرف اس مقام پر آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا. حضرت ابراہیم کا ذکر کتنے مقامات پر ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جو ریپیٹیشن ہوتی ہے قرآن حکیم میں، خواب حضرت موسیٰ کا معاملہ ہو، حضرت ابراہیم یا حضرت نوح علیہ السلام کا معاملہ ہو، لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ ہر جگہ آپ کو کوئی نئی چیز نظر آئے گی. فلما بلغ معہ السعی، اور جب وہ قال یا بنی انی اری فی المنام، تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے کہا، اے میرے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں، ارا، یہ نہیں کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا ہے بلکہ میں دیکھ رہا ہوں، اور روایات میں ہے تین راتیں مسلسل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا تھا، انی اذبحک کا فانظر ماذا ترا، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب ذرا تم اپنی رائے بتاؤ، یہ خواب تو ہے جو میں نے تمہیں بتا دیا، لیکن تمہاری رائے کیا بنتی ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، بالکل جسے آپ کہیے کہ فوری جواب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان جس شے کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کر گزریے. اب گویا کہ پہچان گیا بیٹا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے. یہ نہیں ہوا تھا کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کو کے جو بادشاہ کو خواب آیا تھا، تو جب انہوں نے خواب سنایا تو درباریوں نے کہا یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے معدے کی کوئی تیزابیت ہے جس کی وجہ سے آپ اس طرح کے جو ہے عجیب و غریب قسم کے خواب دیکھتے ہیں، بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً اس بات کو پا لیا کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے میرے والد کو، ابراہیم کو، انی اذبحک، جو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فافعل ما تؤمر، تو جس شے کا آپ کو حکم دیا اس پر عمل کر گزریے. ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ان شاء اللہ آپ ہمیں صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. فلما اسلما، جب ان دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے گردن جھکا دی، وتلہ للجبین، اور حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا. ظاہر ہے کہ وہ نہیں ہوتا کہ جس طرح آپ کو قربانی کے جانور کو جو ہے ٹانگیں پکڑ کے اور اس کے اگلے جو ہے دونوں ٹانگیں پکڑ کے لٹانا ڈھانا پڑتا ہے، وہ لیٹ گئے کہ اللہ کا حکم ذبح کر دیجئے مجھے، لیکن یہ کہ حضرت ابراہیم نے یہ اہتمام کیا کہ چہرے کو اپنی جانب نہیں رکھا کہ مبادہ یہ کہ جب میں چھو پھیروں گا اور ظاہر ہے تو وہ چہرے کو دیکھ کر کہیں میرے اندر جو شفقت پدری ہے اور میرے ہاتھ کے اندر وہ طاقت ختم ہو جائے اور ہاتھ جو ہے وہ جسے آپ کہیے کہ مفلوج سا نہ ہو جائے. ظاہر ہے کہ کوئی باٹا بیٹا جو باپ جو ہے اپنے بیٹے کو اگر اس طرح اور اس کا چہرہ بھی سامنے ہو، لہذا فرمایا کہ لل جبین، چہرہ پرلی طرف رکھا. وہ ناتینہ ابراہیم، اور اس پر پھر نے پکارا حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، جو خواب ہم نے تمہیں دکھایا تھا یا جو حکم ہم نے تمہیں دیا تھا اس کو تم نے سچ کر دکھایا، اس حکم پر پوری طرح عمل پیرا ہو گئے. انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں محسنین کو، احسان کرنے والوں کو. اور روایات میں ہے کہ عین اس وقت جبکہ انہوں نے چھری چلا دی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ویا کہ حکم آ گیا اور ایک مینڈا جو ہے وہ پیش کر دیا گیا کہ جو امتحان ہم لینا چاہتے تھے وہ لے چکے. اور یہ جسے کہا جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کی زندگی تو امتحانات سے بھری پڑی، عقل و شعور کا امتحان ہے، والدین کی محبت کا امتحان ہے، اپنی جان کتنی عزیز ہے اور وہ آگ میں کود گئے تھے اس کا امتحان ہے، اپنی قوم کو گھر والوں کو چھوڑا اس کا امتحان ہے، اور پھر سب سے بڑا اور سب سے آخری امتحان یہ تھا کہ 87 برس کی عمر میں دعائیں مانگ مانگ کر اللہ سے جو بیٹا حاصل کیا تھا، اب جب ان کی عمر 100 برس ہوئی حضرت ابراہیم کے اور حضرت اسماعیل 13 برس کے ہوئے، تو یہ سب سے بڑا امتحان تھا. اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ بہت بڑا امتحان تھا. گویا کہ ممتحن جو ہے وہ اس پہ شاباش دے رہا ہے کہ ہم نے جو تمہیں ایگزامن کیا، ہم نے جو امتحان لیا تمہارا، یہ بہت بڑا بہت کٹھن امتحان ہے. وفدیناہ بذبح عظیم، اور پھر اس طرح ہم نے ایک بہت بڑی قربانی جو ہے وہ فدیے میں دے دی. یہ اصل میں ذبح عظیم ہے جو آج بھی چل رہے ہیں، کروڑوں جانور ذبح ہوتے ہیں روئے عرضی پر، ہر مسلمان پر قربانی جو ہے واجب ہے. یہ وہی یاد ہے جو ہم مناتے ہیں، جو صحابہ نے سوال کیا تھا حضور سے، ما حاضر اضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ جو ہم قربانیاں کرتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے؟ سنت و ابیکم ابراہیم، حضور نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کی زندگی کا ایک یادگار واقعہ. وہ ترکنا علیہ فی الآخرین، اسی قربانی کو، ذبح عظیم کو ہم نے بعد میں آنے والوں کے لیے بھی رکھ لیا، واجب ہے. سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم پر، کزاری کے نزل محسنین، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں محسنین کو. انہو من عباد المؤمنین، دیکھیں یہ الفاظ جو ہیں بار بار آئیں گے ہر نبی و پیغمبر کے ساتھ، رسول کے ساتھ. کزاری کے نزل محسنین، انہو من عباد المؤمنین، سلام علی ابراہیم، سلام علی الیاسین، یہ الفاظ ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ. انہو من عباد المؤمنین، وہ ہمارے بہت مومن بندوں میں سے تھا. وبشرناہ باسحاق نبی من الصالحین، ہم نے اسے بشارت دی تھی اسحاق علیہ السلام کی، جو بیٹے ہیں جو نبی تھے صالحین میں سے. وبارکنا علیہ وعلا اسحاق، اور برکت دی ہم نے ان پر بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر بھی، اور علی اسحاق، اور حضرت اسحاق ان کی اولاد میں حضرت یعقوب 12 بیٹے ان کے، اور 12 کے 12 جو ہیں پھر 12 نبی کے بیٹے ہیں. اگرچہ شروع میں ان میں سے چند نے شرارت کی تھی، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کو جو کنویں میں ڈال دیا تھا، لیکن بعد میں سب نے توبہ کر لی تھی. سورہ یوسف میں ہم بڑی تفصیل سے پڑھائے. وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، اور ان کی ذریت میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو نیکوکار ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، محسن ہیں، اور ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے نفسوں کے اوپر، اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے ہیں. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، اور اسی طرح ہم نے بڑا احسان کیا تھا موسیٰ اور ہارون پر بھی. یہ دونوں جو ہیں ہم عصر ہیں، اور بھائی بھی تھے، حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے بڑے بھائی تھے. وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ان کو بھی، دونوں کو بھی، اور ان کی قوم کو بھی، ہم نے، قوم سے مراد یہاں آل فرعون نہیں بلکہ بنی اسرائیل، وہ بہت بڑا جو کرب تھا، بہت بڑی ایک تعذیب جو فرعون نے ان کے اوپر لاگو کر دیا تھا، جو آرڈیننس، اس کا ذکر آگے آ بھی جائے گا. بہت بڑے کرب عظیم سے جو ہے، بلکہ یہاں نہیں آ رہا، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، اصل میں بیٹوں کو جو ذبح کر دیا کرتے تھے، اور ان کی یہاں کسی کی بیٹی کی ولادت ہوتی تو اس کو زندہ رکھتے تھے، یہ وہ امتحان. وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا الْغَالِبِينَ، اور ہم نے ان کی مدد کی تھی فرعون کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی، اور وہی پھر بالآخر غالب ہوئے. وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ان دونوں کو ہم نے دی تھی ایک کتاب جو انتہائی وضاحت کے ساتھ اللہ کے احکامات کو بیان کرنے والے تھے. مستبین، تبیین کہتے ہیں کسی شے کو وضاحت سے بیان کر دینا. وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، ان دونوں کو ہم نے جو ہے موسیٰ اور ہارون کو صراط مستقیم کی ہدایت دی. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور پھر یہ کہ ہم نے بعد میں آنے والوں کے لیے یہ بات لکھ دی، سلام علی موسیٰ و ہارون، کہ بعد میں آنے والے جو ہیں وہ بھی سلامتی بھیجتے رہے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر. انا کذلک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں محسنین کو. انہما من عبادنا المؤمنین، یہ دونوں بھی ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. وانا الیاس لمن المرسلین، اسی طرح حضرت الیاس علیہ السلام جو ہے، ان کا ذکر قرآن میں شاید صرف 2 یا 3 دفعہ آیا ہے، باقی حضرت موسیٰ کا ذکر تو جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن حکیم میں 555 آیات وہ ہیں، 6348 غالباً قرآن حکیم کی آیات ہے، پچھلی دفعہ کو میگزین میں پڑھ رہا تھا، 6348 آیات میں سے 555 آیات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر ہے. سب سے بڑھ کر تعداد آیات کے اعتبار سے قرآن میں ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، تو حضرت الیاس کا ذکر بہت کم ہے. لمن المرسلین، وہ بھی اللہ کے فرشتہ رسولوں میں سے تھے. اس قال لقومہ الا تتقون، جبکہ انہوں نے کہا تھا اپنی قوم سے کہ کیوں اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرتے. اتدعون بعلا، کیا تم بال کی پوجا کرتے ہو، بال کی عبادت کرتے ہو؟ بال اصل میں ان کا بہت بڑا بت تھا، اور اسی مناسبت سے یہ چونکہ عراق کا علاقہ ہے، بال بک، یہ آپ نام بھی سنا ہوگا، یہ وہاں ایک باقاعدہ ایک شہر، اس وقت ان کا دارو خلافہ تھا لیکن ایک اس کے آثار اب بھی موجود ہیں، تو بال بک اسی مناسبت سے کہتے ہیں. بک کہتے تھے کسی قریے کو، کسی بستی کو، کہ وہ بستی کے جس میں ان کا سب سے بڑا خدا بال جو ہے وہ نصب کیا ہوا تھا. اتدعون بعلا، کا تم بال کو پوچھتے ہو؟ وتذرون احسن الخالقین، اور جو سب سے بڑھ کر خلق کر فرمانے والا اللہ تعالیٰ، احسن الخالقین، اور اس کو تم چھوڑ رہے ہو، اللہ جو تمہارا رب ہے، ربکم تمہارا رب، ورب آبائکم الاولون اولین، اور تمہارے پہلے جو لوگ ہیں ان کا بھی رب تھا. فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، تو انہوں نے بھی جھٹلایا حضرت الیاس کو، جیسے کہ پہلے قوموں کا وتیرہ رہا، اور اس کے بعد انہیں بھی پھر ہم نے پکڑا. إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، ہاں بچائے وہی لوگ گئے جو ہمارے مخلص بندے تھے، جنہیں اللہ نے خالص کر لیا تھا اپنے لیے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور بعد میں آنے والوں کے لیے یہ بات ہم نے لکھ دی، کیا؟ سَلَامٌ عَلَى الْيَاسِينَ، کہ وہ بھی سلامتی بھیجتے تھے الیاس پر، الیاسین پر، حضرت الیاس کا نام الیاسین. انا کذلک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں محسنین کو. انہ من عبادنا المؤمنین، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. وہ ان لوطا لمن المرسلین، اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام وہ بھی اللہ کے رسول تھے، اذ نجیناہ واہلہ اجمعین، جبکہ ہم نے اس کو بھی بچایا اور اس پر جو لوگ ایمان لائے تھے اس کے اہل و عیال ان کو بھی بچایا، اجمعین سب کو، الا عجوزا فی الغابرین. پھر دیکھیے کم سے کم غالباً چوتھی یا پانچویں مرتبہ ذکر آ رہا ہے مکی صورتوں میں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی اس کا حشر بھی پھر قوم کے لوگوں کے ساتھ ہوا، وہ بھی اس عذاب کے اندر جو ہے اسی میں ہلاک ہوئی جس میں قوم کے لوگ ہلاک ہوئے تھے. الا عجوزا فی الغابرین، سوائے ان کی بیوی کے جو بوڑھیا تھی اور جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی. ثم دمرنا الآخرین، اور پھر ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اور تم گزرتے ہو، تمہارے قافلے ان پر سے گزرتے ہیں صبح کے وقت. اصل میں مختلف منزلیں ہوتی تھیں، مکہ سے نکلے ہیں اور پھر گویا کہ پڑاؤ پہلے سے طے ہوتا تھا کہ شام کو ہمیں کہاں پہنچنا ہے، رات کو کہاں پڑاؤ کرنا ہے، اگلے دن پھر روانہ ہونا ہے. پھر جب سورج نصف النہار پر آ جاتا تھا پھر کہیں استراحت کرتے تھے، پھر کچھ عرصہ دورانیہ گزار کر جب اس کی تپش کم ہوتی تھی پھر سفر جاری. یہ منازل ہوتی تھی جو تمہاری منزلوں میں ان کا علاقہ بھی شامل ہے، مصبحین جو تمہاری صبح کی منزل ہے. وہ باللیل، اسی طرح رات کے اوقات میں بھی تم گزرتے تھے. یہ صدوم اور عمورہ کی بستیاں جن کو اللہ تعالیٰ نے تلپٹ کر دیا تھا، پتھروں کی بارش ہوئی تھی. افلا تعقلون، تو ان کھنڈرات کو دیکھ کر بھی تمہیں عقل نہیں آتی کہ ان قوموں کے ساتھ کیا سلوک ہوا. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام وہ بھی اللہ کے رسول تھے. اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جبکہ وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل گئے اور پہنچے ایک ایسی کشتی میں کہ جو لوگوں سے بھری ہوئی تھی. اب یہاں تفصیل میں پہلے ایک دفعہ بتا چکا ہوں جب ان کا ذکر آیا تھا کہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب تک وہ اپنے کسی نبی یا رسول کو حکم نہ دے وہ پابند ہے کہ اپنی قوم کے درمیان رہیں گے، خواہ قوم ان کو ہلاک کر دے. بنی اسرائیل پر قرآن حکیم جو ہے فرد قرار داد جم جو عائد کرتا ہے، تو انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، اس لیے کہ نبی کو اجازت نہیں ہے، اپنی جان دے دو لیکن اگر اللہ کا حکم نہیں آیا تو اس بستی سے نہیں نکل سکے. حضرت یونس علیہ السلام سے ایک طریقے کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ وہ غیرت ایمانی تھی، حمیت دینی تھی، اتنے عرصے سے میں بلا رہا ہوں اس قوم کو اللہ کی عبادت کے لیے توحید کی طرف، لیکن تس سے بس ہونے کو تیار نہیں. اسی غصے کے حالت میں اللہ کی اجازت کے آئے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر جو ہے بستی والوں کو چھوڑ کر نکل گئے. یہ گویا کہ ایک معاملہ تھا کہ جو حضرت یونس علیہ السلام کی طرف سے ہوا، گویا کہ ایک ڈیبٹ ہے کہ جو ان کا ہوا، لیکن کریڈٹ مل گیا قوم کو کہ قوم کے اوپر اللہ نے جو عذاب بھیج دیا تھا قرآن حکیم، وہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں کہ تاریخ انسانی میں صرف ایک مرتبہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بھیجے ہوئے عذاب کو واپس وڈرا کر لیا، اور وہ یہ قوم یونس تھے. اللہ قوم یونس، ہم نے پڑھے تھے بولتا سوائے قوم یونس کے، اس لیے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کریڈٹ دے دیا گیا. ابھی اللہ کا حکم آیا نہیں تھا، حضرت یونس اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل گئے. اور اس کے بعد پھر اگلی آیات ہم پڑھیں گے، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب جو لکھ دیا تھا ان کی قوم کے لیے، تو وہ عذاب جو ہے ان کے اوپر سے ٹال دیا. فساہم فکان من المحضرین، اور پھر یہ قرا ڈالا گیا، ساہما قرا اندازی ہوئی، اور پھر ان کو سمندر میں دھکیل دیا گیا. اب اس میں بھی روایات یہ ہیں کہ کشتی ڈولنے لگی اور معلوم ہوا کہ پھر آپس میں انہوں نے سوچا، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی غلام ہے کہ جو اپنے آقا کو ناراض کر کے آیا ہے. تو حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ معلوم ہوتا ہے کہ میں ہی ہوں اللہ کا غلام اور اللہ کی اجازت کے بغیر میں آ گیا ہوں، لہٰذا فوری طور پر وہ سمجھ گئے. اور بالآخر یہ ہے کہ انہوں نے پھر یا خود سے لگ لگا دی یا یہ کہ ان کا پھر کوڑا ڈالا، تو ان کا نام آ رہا ہے بار بار، ان کو بالآخر جو ہے سمندر بٹ کر دیا گیا. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، اور پھر نگل دیا ان کو ایک مچھلی نے، حوت مچھلی کو کہتے ہیں، وہ یہ مچھلی ہوگی بہت بڑی جو سالم، جسے چبانے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ منہ کھولتی ہے اور وہ جو سک کرتی ہے پانی کو، تو اس پانی کے ساتھ بڑے بڑے جانور بھی اور اگر انسان ہے تو وہ بھی سموچا جو ہے اس کے میدے میں پہنچ جاتا ہے. یہ معاملہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہوا. وہ ملیم، اور وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے، ظاہر ہے کہ اب زندہ تو ہے، اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا ہوا ہے. اصحاب کہف کا واقعہ ہم پڑھ چکے، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ ان افراد کو 309 برس اس نے ایک گہری نیند کی جو ہے اس نے سلائے رکھا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ جو ہے نیند سے بیدار کر، 309 برس. تو اللہ تعالیٰ حضرت یونس علیہ السلام کو جو ہے چند دنوں کے لیے، کچھ ساعتوں کے لیے کام کر سکتا ہے، علی کل شئ قدیر ہے. وضاحت فلولا انہ کان من المسبحین، اور اگر وہ نہ ہوتا حضرت یونس علیہ السلام کے، وہ مسلسل تسبیح کر رہے تھے. اور یہ وہ تسبیح کیا ہے؟ آیت کریمہ کا جو ورد ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. احادیث بھی ہیں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی تاثیر رکھی ہے. انسان کے اوپر کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، اسے کچھ خطرات ہیں، کسی خدشات ہیں بہت سے، تو اس میں جو ہے اس کا بار بار کثرت سے ورد کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ڈھانپ لے گی انشاءاللہ. للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر وہ تسبیح نہ کرتے تو وہ اسی کے بطن میں رہتے, اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے, الٰہ یوم یبعثون, اس دن تک کے لیے جس دن تک کہ انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ. اور پھر یہ کہ ہم نے اس مچھلی کو حکم دیا, اس نے اگل دیا ان کو ایک میدان میں اور ان کو ڈال دیا, وہ سقیم, اور اس وقت وہ بہت ہی سقیم تھے, ظاہر اتنا عرصہ مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں, وہاں جو ایسڈز ہوتے ہیں, انزائمز ہوتے ہیں, انہوں نے بھی کھال کے اوپر اثر کیا ہوگا اور نتیجہ کھال کے اوپر بھی قابلے پڑ گئے ہوں گے, لیکن مچھلی نے پھر اللہ کے حکم سے انہیں ساحل پر اگل دیا. فأنبتنا عليه شجرة من يقطين, اور پھر ہم نے وہاں ساحل پر ان کے اوپر ایک درخت اگایا جو یقطین کا تھا. اور یہاں بھی بہت سے حضرات نے اس میں جو تحقیق کی ہے, خطبات بہاولپور ڈاکٹر عبداللہ صاحب کے جو ہے غالباً, اس کے اندر انہوں نے اس بات کو جو ہے مینشن کیا ہے کہ بلوچستان مکران کا جو ساحلی علاقہ ہے, یا ایک خاص قسم کی بیل اگتی ہے کدو کی طرح کی, اسے وہ لوگ اگین کہتے ہیں. اگین, یقطین اور اگین جو ہے بالکل ایک سے جیسے ملتے جلتے ہیں, اور اس بیل کے اندر جو ہے یہ صفت اللہ نے رکھ دی ہے کہ اینٹی سیپٹک ہے, اس کے پتے جو ہیں وہ گویا کہ اگر کہیں کسی شے کو ڈھانپ لے تو کوئی بیکٹیریا اس میں نہیں آ سکتا, گلنے سڑنے کا عمل نہیں ہو سکتا, بلکہ ہیلنگ افیکٹ ہوتا ہے, سودنگ افیکٹ ہوتا ہے, اور پھر یہ کہ اس کا ایک سایہ وہ بھی فراہم ہو جاتا ہے. تو گویا کہ ان کا اپنا خیال تھا کہ اس مچھلی نے جو ہے یہاں مکران کے ساحل پر آ کر ان کو اگلا ہے, اور وہاں وہ بیل تھی یا کوئی اور ساحل ہوگا کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے وہ بیل اگا دی ہے اگین کی یا یقطین جس کو یہاں کہا گیا. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ, اور پھر ہم نے اس کو واپس بھیجا انہی کی بستی کی طرف کہ جو ایک لاکھ آدمیوں پر بلکہ اس سے بھی زیادہ پر مشتمل تھی. دیکھیے اصطلاح, دیکھیے مئۃ الفن ترجمہ کیا ہوگا, مئۃ ہنڈریڈ کو کہتے ہیں, الف کہتے ہیں تھاؤزنڈ کو, ون ہنڈریڈ تھاؤزنڈ, یہ تو بالکل وہ ہے جسے ہم ایک لاکھ کہتے ہیں. گویا کہ انگریزوں نے جو اخذ کیا ہے نا, ون ہنڈریڈ تھاؤزنڈ سے کیا مراد ہے, قرآن حکیم میں مئۃ الفن, ایک ہزار کو اگر آپ سو سے ضرب دیں گے تو ایک لاکھ بن جائے گا. مئۃ الفن, ایک ہزار ملٹی پلائڈ بائی ہنڈریڈ, تو ون ہنڈریڈ تھاؤزنڈ, ایک لاکھ سے زیادہ آبادیں تھیں. فآمنوا فمتعناهم الى حين, پر وہ ایمان لائے اور پھر انہوں نے ان کو مہلت دی ایک خاص مدت تک کے لیے. فاستفتیم علی ربک البنات ولہم البنون, تو اے نبی ذرا ان سے استفتا کیجیے, پوچھیے کیا تمہارے رب نے اپنے لیے تو بیٹیاں چن لی ہیں اور تمہیں اپنے لیے بیٹے پسند ہیں, گویا کہ تمہیں تو بیٹے اور آڈ کر دیے اور اپنے لیے بیٹیاں رکھ لیں. ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون, کیا جب ہم نے فرشتوں کو تخلیق کیا تھا اور انہیں مؤنث بنایا تو یہ اس وقت موجود تھے, یہ گویا کہ وہاں حاضر تھے, وہم شاہدون, الا انہم من افکہم لیقولون, یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑا جھوٹ ہے, بہت بڑا بہتان ہے جو اپنی زبان سے نکالتے ہیں. ولد اللہ, کہ اللہ بھی صاحب اولاد ہے. وہ انہم لکاذبون, اور یقیناً جھوٹے ہیں. اصطف البنات بنات علی البنین, کہ اللہ تعالیٰ بیٹیوں کو زیادہ پسند کرے گا بیٹوں کے مقابلے میں, جبکہ تمہیں تو اس کے بالکل برعکس ہے معاملہ. تم میں سے کسی کو اگر بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے, وہ آیات ہم پڑھ چکے, تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے, چہرہ لٹک جاتا ہے, لوگوں سے منہ چھپائے پھرتا ہے, اور اس کے بعد صرف دو آپشن ہوتی ہے اس کے پاس, یا تو اس کو زندہ درگور کر دے, دفن کر دے زندہ کو, یا یہ کہ ساری عمر کے لیے رسوائی جو اپنے مول لے لے کہ میں ایک بیٹی کا باپ بن گیا. مالکم کیف تحکمون, یہ کیسی بات ہے جو تم کر رہے ہو, کیا فیصلہ ہے, افلا تذکرون, تو کیوں تم عقل سے کام نہیں لیتے, نصیحت نہیں پکڑتے. ام لکم سلطان مبین, کیا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے, فاتو بھی کتاب بھی ان کو تم صادق بنتی, لویا اپنی کوئی کتاب جس میں یہ شے لکھی ہوئی ہو کہ اللہ نے جو ہے کسی کو بیٹا یا بیٹی بنائی ہے. وہ جالو بینہ بین جنت نصبا, اور ان لوگوں نے تو اللہ اور جنات کے درمیان بھی شراکت اور سانجہ بنا دیا, کہ اللہ تعالیٰ جب اس کائنات کی تخلیق فرما رہا تھا, جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں قرآن میں آ گیا کہ میں نے یہ شیطانوں اور جنات کو اپنا مددگار نہیں بنایا تھا کہ بہت بھاری کام کرنے میں چلا, لہٰذا جب تک تمہاری مدد مجھے حاصل نہیں ہوگی یہ زمین و آسمان, یہ سورج چاند ستارے میں کیسے بنا پاؤں گا. وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ, جبکہ وہ خوب یہ عقیدہ, وہ یہ خوب اچھی طرح جانتے ہیں وہ جنات وہ شیاطین, کہ انہیں ان کے رب کے حضور حاضر کر دیا جائے گا. سبحان اللہ عما یصفون, اللہ پاک ہے ان تمام باتوں سے جو منسوب کرتے ہیں اللہ کی طرف, اللہ عباد اللہ المخلصین, ہاں سوائے وہ لوگ کے جو اللہ کے بندے ہیں, مخلصین, مخلص کیے ہوئے, جنہیں اللہ تعالیٰ نے مخصوص کر لیا اپنے لیے, اپنے دین کے لیے. فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ, تو یہ کہ تم اور تمہارے تمام معبود جن کی تم پرستش کرتے ہو, پوجا کرتے ہو, مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ, تم کسی کو اللہ کے عذاب سے کسی کو پھیر نہیں سکتے. یہ نہیں ہوگا کہ وہ تمہاری جو ہے کوئی شفاعت مل جائے گی اور اللہ کا عذاب جو ہے ان سے ٹال دیا جائے گا. اللہ من ہوا صال الجحیم, مگر یہ کہ جو کوئی بھی ہے علم الہی میں, تمام کو جہیم اور جہنم میں جھونکا جائے گا. وما منا الا له مقام معلوم, اور ہم میں سے ہر, یہ اب فرشتوں کا قول آگے آ رہا ہے, ہم میں سے ہر ایک وہ ہے اسے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مرتبہ عطا فرمایا ہے. فرشتوں کے اندر بہت سے درجات ہیں, اور پھر ملائے اعلیٰ کا ذکر بھی ہے, جس کا ایک حدیث میں ذکر ملتا ہے کہ جب کوئی بندہ مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے تو میں اس کا ذکر کرتا ہوں ملائے اعلیٰ کی محفل میں, جہاں فرشتوں کے جو سردار ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قریب موجود ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کا ذکر اس محفل میں کرتا ہے ملائے اعلیٰ کا, جو اللہ کو اپنے دل میں یاد رکھتے ہیں. وَإِنَّا نَحْنُ الصَّافُّونَ, اور ہم ہیں کہ جو بالکل صفے باندھے ہوئے اللہ کے حکم کا منتظر رہتے ہیں. وَإِنَّا نَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ, اور ہم ہیں کہ جو اللہ کی تسبیح بھی کرتے ہیں. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ, اور یہ لوگ تو کہا کرتے تھے لَوْ أَنَّا عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ, کہ اگر ہمارے پاس بھی جس طرح پہلے اولین کے پاس ذکر اور نصیحت نامے آتے رہے اور کتابیں اور صحیفے آتے رہے, اگر ہمارے پاس بھی آ جائیں لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ, یہ مشرکین مکہ کا قول ہے, تو ہم ہو جاتے اللہ کے انتہائی مخلص بندے اگر ہمارے پاس بھی وہ کتابیں آ جاتی اور رسول آ جاتے. اور یہ مضمون پہلے بھی گزر چکا کہ جب اب ہم نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا ہے تو اب ان کا انکار کر رہے ہیں. فکفروا بھی, تو انہوں نے انکار کیا اس کا, رسول کا بھی اور قرآن کا بھی. فسوف یعلمون, تو عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے. ولقد سبقت قدیمتنا لعبادنا المرسلین, اور ہمارا یہ بات جو ہے بالکل سچی ثابت ہو چکی ہے ان بندوں کے حق میں جو ہمارے رسول تھے. عبادنا المرسلین, جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا یہ عبد کے اندر ایک خاص محبت اور اپنائیت ہے, میرے وہ بندے جنہیں میں نے رسول بنا کر بھیجا تھا. انہم لہم المنصورون, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا بات طے کی گئی کہ ان کی لازماً مدد کی جائے گی, وہ لازماً غالب ہو کر رہیں گے. یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے سورہ یوسف میں, کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی, یہ بات تو اللہ نے طے کر دی ہے کہ میں اور میرا رسول لازماً غالب آ کر رہیں گے. نبیوں کو قتل کر دیا جائے, یقین اللہ تعالیٰ کے ہم احکام شہادت ان کو حاصل ہو گیا, لیکن یہ کہ اس پر نہ آسمان پھٹے گا نہ زمین شکو. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا اور بہت سے نبیوں کو قتل کیا گیا, لیکن رسول کو قتل کرنے کے معاملے میں اللہ کی سنت ہے, یہ ممکن نہیں ہے, رسول قتل نہیں ہو سکتا. کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی, یہ بات اللہ نے طے کر دی, اسی کا اعادہ کیا گیا. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ, اور پھر یہ کہ ہمارا ہی لشکر, گویا کہ وہ ان لوگوں پر مشتمل ہے جو رسول پر ایمان لائے تھے, وہی غالب ہوں گے. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ, اے نبی آپ ان سے اب اعراض کیجیے, اب ان کو کوئی زیادہ مہلت عمر باقی نہیں ہے, کتنا عرصہ اور جی لیں گے. اللہ کا عذاب آئے گا میدان بدر میں, اس عذاب کا پہلا کوڑا ان کی پیٹ پر برسا تھا. وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ, اور آپ ان کے انجام کے بارے میں منتظر رہیے, اور پھر یہ کہ ان کو دیکھ لیجئے اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ آپ فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے. کتنے لوگ تھے وہاں اس وقت موجود تھے, گھگیائے ہوئے کہہ رہے تھے جب حضور نے سوال کیا تو تمہیں معلوم ہے اور تم سے کیا سلوک کرنے والا ہوں, فتح مکہ کے موقع پر. تو انہوں نے کہا کریم ابن کریم, آپ تو بہت ہی جو ہے رحم کرنے والے ہیں, رحمت اور شفقت اور لوگوں کے لیے جو ہے رحمت کا جذبہ آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے, ہم آپ سے کسی ایسے اقدام کی توقع نہیں کرتے. تو اس پر حضور نے کہا تھا میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا, لا تصریف علیکم اليوم, تو ان قریب یہ بھی دیکھ لیں گے, وہ دن بھی زیادہ دور نہیں ہے. اف اب عذابنا استاجرون, کیا یہ ہمارے عذاب کے بارے میں بڑی جلدی مچا رہے ہیں. فیضہ نظر اب ساحتہم فسا صباح المنظرین, اور اگر وہ عذاب آیا تو ان کے گھر کی جو صحن ہے وہاں تک آ پہنچے گا. فسا صباح المنظرین, اور پھر وہ بہت بری صبح ہوگی کہ جو ان کو جو ان لوگوں کو ڈرایا گیا تھا, خبردار کیا گیا تھا, جو انجام انہیں حاصل ہوگا. وہ تولی عنہم حتی حین, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے اعراض کیجئے, اب بس ایک تھوڑی ہی مدت باقی ہے. وہ ابصر فسوف یبصرون, اور آپ بھی دیکھ لیجئے, پہلے بھی ہم نے پڑھ لیا تھا یہی آیت تھی, عنقریب یہ بھی دیکھ لیں گے کہ کس کا انجام کیا ہونے والا ہے, کفار اور مشرکین کس طرح راندہ درگاہ ہوں گے اور کس طرح انتہائی بڑی حزیمت اور شکست سے دوچار ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ غلبہ جو ہے نصر من اللہ و فتح قریب, غلبہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, پاک ہے آپ کا رب جو بڑی عزت والا ہے. عما یصفون, وہ پاک ہے کس چیز سے, جس کی طرف یہ اللہ تعالیٰ کو منسوب کر رہے ہیں, جو شرک کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات میں. وسلام علی المرسلین, سلامتی ہو تمام پیغمبروں پر, تمام رسولوں پر. والحمد للہ رب العالمین, اور کل حمد اور کل شکر ہے اس ذات کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. سورہ سعد کے بھی دو رکوع بھی ہمیں پڑھنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سعد والقرآن للذکر, قرآن حکیم میں تین صورتیں وہ ہیں جن کے آغاز میں حروف مقطعات میں سے صرف ایک ایک حرف ہے. سعد اس سورہ سعد میں, اسی طرح سورہ قاف ہے, قاف والقرآن المجید. پھر ایک سورت ہے 29 پارے میں سورہ قلم, نون والقلم وما یسطرون. تو تین صورتیں کہ جن میں ایک ایک حرف موجود ہے حروف مقطعات میں سے، بہت سی صورتوں میں دو دو ہیں، بہت میں تین تین ہیں، بعضوں میں چار چار حروف ہیں، زیادہ سے زیادہ پانچ ہیں، اور وہ بھی دو ہی صورتوں میں، سورہ مریم اور سورہ شورا، کاف ہا یا عین صاد، اور اسی طرح حامیم عین سین قاف. والقرآن ذی ذکر، قسم ہے اس قرآن کی جو بہت ہی نصیحت والا ہے. بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، وہ لوگ کے جو کافر ہیں وہ جھوٹی عزت نفس اور حد درجے مخالفت اور شقاوت کے اندر مبتلا ہے. کما ہلکنا من قبلہم من قرن، ان سے پہلے کتنے ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا. فنادوا، تو وہ چیختے پکارتے رہ گئے، ہم پڑھ چکے وہ آیات، بڑی انہوں نے کہا انا کنا ظالمین، ہم ہی ظلم کرنے والے تھے، ہم ہی جو ہے تمام کرتے رہے، ہماری سیاکاریاں تھی، اے پروردگار ہمیں معاف کر دے. لیکن اللہ تعالیٰ پھر وہ عذاب جو بھیج چکا اس کو واپس وڈرا نہیں کرتا. فنادوا ولا تحین مناص، اور یہ وقت نہیں تھا کہ ان کی کوئی گلو خلاصی ہو سکتی، جو عذاب ان پر اللہ تعالیٰ نے بھیجنا تھا اور ان کے اوپر گویا کہ پھر بھیج دیا گیا. واجب ان جاءہم منذر منہم، اور انہیں اس بات پر بڑا تعجب ہے کہ ان کے پاس آیا ایک خبردار کرنے والا نبی یا رسول جو انہی میں کہا ہے. وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، اور ان کافروں نے یہ کہا کہ یہ تو جو شخص بھیجا گیا ہماری طرف یا جو دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے تمہارے رب نے بھیجا، یہ تو ساحر ہے، جادوگر ہے، کذاب، جھوٹا. معاذ اللہ، نبی اور رسول کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ یہ جھوٹے ہیں، اس سے بڑی تہمت اور ہے کوئی نہیں ان کی، اس لیے کہ ہر نبی اور رسول کی زندگی جو ہے پاسٹ ہسٹری ہے، کھلی کتاب کی طرح ہوتی ہے، کبھی کسی کو آج تک کسی کا سے جھوٹ کا تجربہ ہوا ہو تو کوئی بنیاد بنے نا. اجعل الالہۃ الہ واحدہ، کیا اس شخص نے تمام ہمارے معبودوں کو جو ہے جسے آپ کا یہ ان کو ہاون دستے میں گھوٹ کے یہ کہتا ہے صرف ایک ہی معبود ہے، ایک اللہ، الہ واحدہ، صرف ایک اللہ، اس بات کس بات کو ہم تسلیم کرنے کو تیار نہیں. ہمارا آبائی دین چلا آ رہا ہے بڑا مقدس، ان ھذا لشیء من عجاب، یہ یقین بڑی تعجب کی بات ہے جو کر رہا ہے. وانطلق المعلم منھم، اور ان کے جو سردار تھے وہ پھر یہاں سے رخصت ہوئے یہ کہتے ہوئے انمشو، کہ نکل چلو اس کے پاس سے، گویا کہ اگر کوئی مجمع ہے بھی جس سے رسول خطاب کر رہے ہیں تو انہیں کہتے تھے نکلو یہاں سے. واصبروا علی آلہتکم، اور تم ڈٹ جاؤ اپنے آلیہ کے اوپر، جو تمہارا آبائی دین ہے اس کو دانتوں سے پکڑ لو، اس کو چھوڑنے کا کبھی سوچنا بھی نہ، نکلو یہاں سے. اور ظاہر ہے کہ شخص بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، لہٰذا یہ تو گویا کہ اسے ساحر اور مجنون اور جو کچھ بھی کہا انہوں نے وہ کہہ کے وہاں سے چل دیے. ان ھذا لشیء یراد، بلکہ یہ کوئی اپنی مطلب کی بات چاہتا ہے، یہ کوئی لیڈری جمانا چاہتا ہے، یہ کوئی ہمارا بادشاہ بننا چاہتا ہے، ہمارا سردار بننا چاہتا ہے، یہ عزائم ہیں اس کے، لہٰذا اس نے کہ نئی بات جو ہے وہ ایجاد کر لی ہے تاکہ کچھ لوگ اس کے ساتھ جمع ہو جائے اور اس کے بعد یہ اپنی لیڈری اور اپنی سیادت جو ہے اس کا سکہ جما سکے. معاذ اللہ، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، اور ہم نے اپنی پہلی جو بھی قومیں گزری اس میں اس قسم کی بات کبھی کوئی سنی نہیں. ان ھذا الا اختلاق، یہ جو بات کہہ رہا ہے سوائے من گھڑت بات ہی اور کچھ نہیں. اختلاق کہ من گھڑت ہے، اس کی اپنی خود وضع کردہ ہے. انزل علیہ ذکر من بیننا، یہ جو کہتا ہے کہ ذکر جو ہے وہ انزل علیہ ذکر من بیننا، ہم لوگوں میں سے کیا صرف یہی ایک شخصیت تھی کہ جس کو اللہ نے پسند کر لیا ذکر نازل کرنے کے لیے؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہا تھا نا، یہ جو جڑواں شہر ہیں مکہ اور طائف جو ہے، جس طرح ٹوئن سٹی ہوتے ہیں، اگرچہ ان کے درمیان فاصلہ اس وقت تھا لیکن دونوں ہی انتہائی مہذب، اور پھر یہ کہ مکہ میں تو اللہ کا گھر تھا لیکن یہ کہ بہرحال طائف جو ہے وہ بھی ان کی ایک بہت بڑا ایک شہر تھا، تو ٹوئن سٹیز کہلاتے تھے. تو اعتراض کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو اس ٹوئن سٹیز میں کوئی ایسا شخص نہیں ملا محمد کے علاوہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرما دیتا. یہ در یتیم، اس دنیا میں ولادت سے پہلے ہی جس کا والد جو ہے یہاں سے رخصت ہو چکا تھا. اب یہ تمام باتیں وہ ہیں کہ جو ان لوگوں کی زبان سے نکلتی تھی، اور ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے جو تکلیف پہنچتی تھی اور جو صدمہ ہوتا تھا، تو لہٰذا حضور کے لیے وہ الفاظ آپ کو ملیں گے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو بھی باتیں کر رہے ہیں آپ کے بارے میں اور جس قسم کی بیہودہ باتیں کرتے ہیں ان سے آپ کا سینہ بڑا تنگ ہوتا ہے. انزل علیہ ذکر من بیننا، کیا یہی شخص تھا کہ جس پر کلام الہی نازل ہوا ہمارے میں سے؟ بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ یہ لوگ تو میری یاد، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ نصیحت نامہ، اس کے بارے ہی میں شک و شبہ میں مبتلا ہیں. بل لما یذوق العذاب، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ ابھی میرا عذاب ان پر نہیں اترا. یہ نفس پرستی میں اور اپنے آبائی دین کے جو تقدس ان کے ذہنوں کے اوپر جو ایک قابوس جو سوار ہے اس کو چھوڑنے کو تیار ہیں. اب عندهم خزائن رحمۃ ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے پاس ان کے رب کے کوئی خزانے ہیں؟ اس لیے کہ وہی جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا ایک تحفہ ہے جنو انسانی کے لیے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے تحفہ محمد کو نہیں دیا جانا چاہیے تھا معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، کسی اور کو ملنا چاہیے تھا، تو کیا ان کا اختیار ہے اس پر؟ ام لہم العزیز الوہاب، وہ اللہ کہ جو غالب بھی ہے اور دینے والا بھی، جس کو چاہے شرف نبوت شرف رسالت عطا فرما دے. یہ تم نے جو اعتراض کیا ہے اس کا جواب دیا جا رہا ہے. اب لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، کیا ان کے لیے بادشاہی اور اختیار ہے زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے؟ فلیرتقوا فی الاسباب، تو انہیں چاہیے کہ سیڑھیاں لگا کر آسمان پر چلے جائیں اور اس کائنات کو اور یہ تمام جو اختیارات ہیں اس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیں. جندم ما ہنالک محذوب من الاحزاب، یہ بڑے بڑے لشکر جو بظاہر تمہیں نظر آ رہے ہیں یہاں سے محروم ہو جائیں گے، ان کا کوئی وجود نہیں رہے گا، کچھ ہی عرصے کی بات ہے، یہ تمام شکست کھا جائیں گے، پادر ہوا ہو جائیں گے. کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے قوم نوح کتنے متمدن تھے، کیسے مہذب لوگ تھے. وعاد قوم عاد، اور فرعون ذو الاوتاد، اسی طرح فرعون جو میخوں والا تھا. یہاں دو تین چیزیں مراد دی گئیں، ایک میخے، اس اعتبار سے بھی اس کے پاس اتنے لشکر تھے کہ جس کے لیے جب خیمے لگائے جاتے تھے کہیں کا سفر کرنے کے لیے، کہیں کوئی فوجی مہم ہے، تو ان کی میخیں اٹھانے کے لیے جو ہے پورے اونٹوں کا جو ہے ایک بہت بڑا جو ہے جسے آپ کہیے کہ قافلہ چلتا تھا ساتھ، ذو الاوتاد میخوں والا. اور دوسرے یہ کہ جس کو یہ سزا دینا چاہتا تھا اسے زندہ شخص کو زمین پر لٹا کر جو ہے لکڑی کی بڑی بڑی میخیں جو ہے اس کے جسم کے اندر گاڑ دیا کرتے تھے، اور پھر ظاہر ہے بہت ہی تکلیف دہ اور انتہائی کرمناک موت کا معاملہ ہوتا تھا اس شخص کے لیے جس سے یہ ناخوش ہوتا ہے، جس سے یہ ناراض ہوتا تھا. دونوں چیزیں ہم مراد ہیں. وہ سمود و قوم لوط، اسی طرح قوم سمود اور قوم لوط، و اصحاب الایکہ، اصحاب مدین، اصحاب الایکہ بن والے، جنگل والے، اور یہاں مراد اصل میں اصحاب مدین ہے، قوم شعیب. اولئک الاحزاب، یہ تمام تھی بڑی بڑی جماعتیں ہیں، اسی طرح قریش مکہ بھی ہیں، ان کی تعداد تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. ان کل الا کذب الرسول، یہ تمام لوگ وہ تھے جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا. فحق کا عقاب، اور پھر بالآخر ہمارا عذاب کا وعدہ ان کے اوپر صادق ہوا، سچ ہوا. وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة، معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ بھی منتظر ہیں ایک بہت کسی بہت بڑے عذاب کے، بڑی چیخ یا چنگھاڑ کے. ما لها من فواق، اور وہ سیاح اور وہ چیخ اور چنگھاڑ ایسی ہوگی کہ جس میں کہیں کوئی وقفہ نہیں آئے گا. وہ جو شروع ہوگی تو جب تک ہر شخص جو ہے ہلاک نہیں ہو جائے گا اس کا تسلسل قائم رہے گا. وہ نہیں ہوتا تھا کہ ایک تیز آواز آئی اس کا وقفہ آ گیا تو آپ کو ریلیف مل گیا، اعصاب پھر پرسکون ہو گئے، پھر تیزی کی طرف گئی، پھر آپ کے اعصاب ٹینس ہو گئے، لیکن وہ بغیر کسی وقفے کے. ما لہ من فواق، اس میں کوئی ڈھیل یا وقفہ نہیں ہوگا. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، اور وہ یہ کہتے تھے کہ اے پروردگار، اب ان لوگوں کی طرف سے ہے وہ یوم حساب، قیامت کے دن کے آنے سے پہلے وہ اعمال نامہ جو ہمارا ہے وہ ہمارے ہاتھ میں پکڑا دے. یہ بہت ہی استہزائی انداز تھا. جب حضور کہتے تھے کہ تمہارا ہر عمل جو ہے نامہ اعمال میں درج ہو رہا ہے، تو ان کا ایک انداز بھی تھا ٹانٹ کرنے کا. اس بر علامہ یقول، یہ بڑی کڑوی کسیلی باتیں ہیں، لہذا حضور سے کہا گیا آپ صبر سے کام لیجیے جو بات کر رہے ہیں یہ. وذکر عبدنا ایوب، ذرا یاد کیجیے ہمارے بندے داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام کا معاملہ. ذل ایدی، جو بڑی قوت والے تھے. انہ اواب، اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بھی تھے. اواب بہت ہی خوبصورت لفظ ہے یہ، وہ شخص کے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو اور اللہ کی طرف رخ کرنے والا، حضرت داؤد علیہ السلام. اور یہ دور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا 40 سالہ ان کا حکمرانی کا جو پیریڈ ہے بنی اسرائیل کی تاریخ کا، بہت ہی سنہری دور ہے، بہت بڑی بادشاہت. انا سخرنا الجبال معه، ہم نے پہاڑوں کو بھی حکم دیا تھا، وہ مسخر کر دیے تھے اس کے ساتھ. یسبحن بالعشی والاشراق، گویا کہ پہاڑ تو پتھر ہیں لیکن وہ بھی شریک ہو جایا کرتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ان کی تسبیح اور حمد کے ترانوں میں، جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے. او بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا پہاڑوں کو کہ تم بھی تعویب میں ان کے پیچھے پیچھے وہ ترانے جو ہے حمد کے اور اللہ تعالیٰ کی جو تسبیح ہے وہ تم بھی دہراتے رہو. اور یسبحن بالعشی والاشراق، رات کے وقت بھی اور پھر ایک صبح طلوع سورج کے وقت. والطیر محشورۃ، اور اسی طرح تمام پرندے جو ہیں وہ بھی جمع کر لیے جاتے تھے، وہ بھی اس تسبیح اور حمد کے اندر شریک ہوتے تھے. پرندوں کی چہچہاہٹ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے گویا کہ انہیں تسبیح اور تحمید ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں زبان عطا فرمائی ہے. کل لہو اواب، اور یہ تمام مخلوق جو اللہ کی تھی وہ اللہ ہی کی طرف رخ کیے ہوئے تھے. یہ تو انسان اصل میں بدبختی ہے نا انسان کی، کہ اس کو جو اختیار دے دیا گیا، اما شاکر و اما کفورا، اور کسی شے کے تو اللہ نے اختیار نہیں دیا. مکلف وجود تو صرف انسان اور جنات کے، انسان ہیں یا جنات ہیں وہ مکلف وجود ہیں، انہیں اختیار دیا گیا. اور الا ماشاء اللہ، عظیم اکثریت جنات اور انسانوں کی اسی رستے کو اختیار کرتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی والا راستہ ہے، شیطان کے نقش پا کی پیروی. وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ حِكْمَةً وَفَصْلَ الْخِطَابِ, اور ہم نے اس کو بہت ہی عظیم حکومت دی تھی, جیسے کہ میں نے کہا بڑا شاہانہ دور. وَآتَيْنَاهُ حِكْمَةً, اور اس کو حکمت عطا فرمائی تھی. وَفَصْلَ الْخِطَابِ, اور پھر یہ کہ جو خطاب ہوتا ہے اوریشن, اس میں بھی انہیں جو ہے بہت ہی ہم نے بلاغت اور فصاحت سے نوازا تھا. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ, اور کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تک وہ واقعہ بھی پہنچا کہ جو ایک گروہ آیا تھا لڑتا اور جھگڑتا ہوا ان کے پاس, اس تصور المحراب, جبکہ وہ ان کی چار دیواری کو پھاند کر ان پر داخل ہو گئے. فی المحراب, جبکہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی محراب میں تھے, کہ عبادت کر رہے تھے اپنے حجرے میں, تو چند افراد تھے, اور مختلف روایات کے اندر ہیں کہ وہ اس میں, بلکہ دو دعوے دار تھے, وہ اس سے پہلے وہ واقعہ آ چکا جس میں نو افراد کا ذکر ہے, جنہوں نے مل جل کر قسم کھائی تھی کہ ہم ایک بارگی حملہ کریں گے اور پھر داؤد کو قتل کر دیں گے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر آسمان جو ہے وہ کوئی پہاڑ سے ایک بہت بڑا پتھر لڑکا دیا, اس کی وجہ سے تمام لوگ ہلاک ہو گئے. اس تصور المحراب, جبکہ وہ نقب لگا کر یا دیوار پر چڑھ کر جو اس محراب میں داخل ہوئے, اس دخل و علی داؤد, اور جب وہ داؤد کے سامنے آئے, ففز یا امین ہوں, تو حضرت داؤد نے ان سے خوف محسوس کیا. قالوا لا تخف, انہوں نے کہا کہ نہیں ہم سے کوئی خوف نہ کرو. خصمان بغا بعضنا علی بعض, ہم اصل میں دو گروہ ہیں کہ جن میں سے ایک نے دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہے. فاحکم بیننا بالحق ولا تشتت, تو اے داؤد اب ہمارے درمیان فیصلہ کریں, حق اور انصاف کا فیصلہ, اور یہ دیکھو کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. بالکل رات کی تنہائی, اور رات کی تنہائی میں وہ تہجد پڑھ رہے ہیں, اچانک دو افراد جو ان کے سامنے ان کے حجرے کے اندر داخل ہو گئے. واہدنا یا سوا اسرات, اور ہمیں جو ہے بالکل سیدھا راستہ, جو گویا کہ فیصلہ جس کے اندر کوئی کجی نہ ہو ٹیر نہ, وہ ہمیں بتائیں. اب ان میں سے ایک شخص نے کہا, انا حاضی اخی, یہ میرا ساتھ میرا بھائی ہے, لہو کسو تسوں نہ جہاں جا, اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں, دمبیاں دمبے کی مونس, ولی ناجت واحدہ, اور میرے پاس ایک دمبی ہے. فقالا اکفلنیہا وعزنی فی الخطاب, اسے جو ہے اللہ تعالیٰ نے زبان کی خطابت سے بھی بڑا نوازا ہے, بڑا چرب زبان بھی ہے, میرے اوپر حکم بھی چلاتا ہے, اور مجھے کہتا ہے یہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کرو, اس کے پاس 99 ہے, تاکہ میری 100 ہو جائے, اور میری ایک دمبی بھی اسے گوارا نہیں ہے. قال لقد ظلمک بسؤال ناجاتک, تو حضرت داؤد نے کہا یقیناً اس نے بڑی ظلم کی بات کی ہے, جو تم سے تمہاری دمبی جو ہے واپس مانگ رہا ہے, اس کا سوال کر رہا ہے, الہ نعاج ہی, اور اسے اپنی دمبیوں میں شامل کرنا چاہتا ہے. وان کثیر من الخلطاء, اور یقیناً یہ جو شراکت کے کوئی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر اکثر و بیشتر جو ہے, لیبغی بعضہم علی بعض, ایک گروہ دوسرے کے اوپر زیادتی کر جاتا ہے. اب اس کے اندر شراکت کیا تھی اس کی تفصیل قرآن بیان نہیں کر رہا, لیکن بہرحال اس کی طرف سے یہ ظلم کا معاملہ ہوا, کیونکہ دونوں بھائی تھے تو ممکن ہے کوئی ساجہ ہو, کوئی شراکت کی بات ہوگی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ہاں اس نا انصافی سے بچتے صرف وہی لوگ ہیں جو ایمان لانے والے اور نیک اعمال کرنے والے ہیں. وقلیل من ما ہم, اور لوگوں میں بہت ہی کم ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہوں, دل کے یقین والا اور نیک اعمال کرنے والے. وظن داؤد انما فتناہ, اور فوراً حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بات کو بھانپ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایک میرے سامنے بھیجے ہیں دو افراد, اور یہ جو قضیہ لے کر آئے ہیں, اس میں اللہ نے مجھے آزمایا ہے, میری عقل و دانش کا امتحان دیا ہے کہ میں اس میں کیا فیصلہ کروں. فیصلہ قرآن نے یہاں بیان نہیں کیا, لیکن یہ کہ یہ بات بیان کر دی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو فوراً جو ہے یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے مجھے آزمایا ہے. انما فتناہ فاستخر ربہ وخر راکعاً وأناب, تو اس نے فوراً اپنے رب کے حضور استغفار بھی کی, اور یہ دو آیات اور پڑھ لیں پھر اس کے بعد سجدہ کر لیں گے, اور پھر گر پڑا اللہ کے سامنے رکوع کرتا ہوا اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوا. اب یہ اصل میں واقعہ کیا تھا اس کے بارے میں ہمارے مفسرین نے بہت سی باتیں لکھی ہیں, بعض اسرائیلی روایات ایسی ہیں کہ جو انسان زبان پر لاتے ہوئے بھی جو ہے اسے شرم اور جھجک محسوس ہوتی ہے, اس لیے کہ ان یہ جو بھی انہوں نے تحریف کی تھی تورات کے اندر, تو اس میں اپنے انبیاء کی سیرت و کردار اور خاص طور پر اخلاق کے اوپر بڑا کیچڑ اٹھا. ایسی ایسی باتیں کہ جو آدمی سوچ نہیں سکتا, اپنی بیٹی کے ساتھ وہ عمل کرنا, یا اپنی بہن کو جو ہے اپنے نکاح میں لے لینا, جو گویا کہ ان کے ہاں عام ہے. یہ تو اصل میں یہ ہے نا کہ بائبل میں جو کچھ ہے وہی ان کے لیے رہنمائی ہے, تو اصل میں وہ بتانا کیا مقصود ہے کہ جب ہمارے نبی ایسے تھے, ان کی سیرت و کردار اس قسم کی تھی, اور ان کے اندر اخلاق نام کی جس سے ہم جس کا نام بھی سننے کو تیار نہیں, وہ چیزیں ان میں موجود نہیں تھی, اس قسم کی واحیات واقعات ہیں. لیکن یہ کہ اس سے کسی درجے میں کم واحیات واقعہ جو ہے یہاں بھی ایک موجود ہے, جو بائبل والے ہمارے مفسرین بھی اس کو لکھتے ہیں کہ اصل میں حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں, ظاہر ہے کہ پہلے بیویوں کی تو کوئی قید تھی نہیں, تو 99 جو انہوں نے کہا نا یہ میرے پاس ایک ہی اور اس کے پاس 99 ہیں, تو اس کے بعد ان کا خیال ہوا اور اس میں جو ہے کہیں ان کا جو ہے ذہن میں کوئی خاتون آئی ہے, اور اس کے بارے میں بائبل میں جو لکھا ہوا ہے کہ ان کے سپہ سالار تھے, کوئی فوجی تھے, ان کی جو ہے بیوی ان کو پسند آ گئی, اور پھر یہ کہ اس کے اوپر ان کے دل آ گئے. میں صرف اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ مفسرین اس کو لے کر آئیں, اگرچہ اس کے اندر بھی آپ منفی پہلو کو تلاش کرنا چاہیں تو یقیناً یہ بات ایسی نہیں ہے کہ بتائی جائے، لیکن یہ کہ ان کے دل میں خواہش ہوئی کہ میں اس کو بھی اپنے حرم میں داخل کروں، اس سے بھی نکاح کر لوں. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا معاملہ کیا کہ اس کو جو سردار تھا اس کو کہیں بھیج دیا اور اس میں وہ جو ہے کہیں شہید ہو گیا یا قتل ہو گیا، اس کے بعد اس سے نکاح کر لیا. تو یہ جو فرمایا وہ ظن داؤد انما فتناہ، کہ داؤد نے فوراً بھانپ لیا کہ اس واقعے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک اس کے لیے ایک عبرت کی بات کی ہے، اس کو آزمائش بنایا ہے. تو ان لوگوں نے روایات کے اندر اس واقعے کو دخل کیا ہے. بارک اللہ عالم اس کی اصل حقیقت کیا ہے. ممکن ہے کہ کوئی اور شے ایسی ہو کہ جس کو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں باور کروایا ہو اس واقعے کی آڑ میں. فغفرنا لہ ذلک، پھر ہم نے ان کے اس بات کو معاف کر دیا. وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ، اور وہ ہمارے نزدیک جو ہے بہت ہی قرب رکھنے والے تھے ہمارے بندے حضرت داؤد علیہ السلام، اور بہت ہی نیک انجامی والے، اچھا انجام. یا داؤد اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِي الْأَرْضِ، اور پھر ہم نے داؤد سے کہا تھا کہ اے داؤد ہم تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں، نائب بنا رہے ہیں. فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، لوگوں میں عدل و انصاف کی بات کرنا اور فیصلہ کرنا عدل و انصاف کا. وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى، اور خواہشات نفس کی پیروی میں نہ لگ جانا. انسان کو عدل و انصاف سے ہٹانے والی شے کیا ہے؟ اپنی نفسانی خواہشات ہیں، اپنی قرابت داریاں ہیں، اپنی مفاد پرستی ہے، اسی شے کی وجہ سے انسان عدل و انصاف سے ہٹتا ہے. فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ تم پھر گمراہ ہو جاؤ گے اللہ کے رستے سے. اِنَّ الَّذِينَ يُضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یقیناً وہ لوگ جو گمراہ ہو جاتے ہیں عَن سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کے رستے سے، لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، ان کے لیے بہت شدید عذاب بھی ہے. بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ، بسبب اس نسیان کے یا اس بھول کے جو یوم حساب کے بارے میں ان کے ذہن میں نشو و نما پا رہی ہے کہ اس کا کوئی خیال نہیں رکھتے. سجدہ بھی کر لیجیے اور اسی پر ہمارا یہ حصہ ختم ہو رہا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر حکیم.
اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتذرون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين واجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض فليرتقوا في الأسباب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق
قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى الصراط إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وقر راكعا وأناب الله فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب
الله أكبر.